بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 اپریل 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ حقیق سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ واقعہ کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
صدق الله العظيم. سورة واقعہ کا یہ تیسرا رکوع ہے. اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، لیکن اس کی تشریح اور تفصیل ابھی قرض ہے مجھ پر. صرف ترجمہ کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی. اس رکوع کے آغاز میں ایک خاص قسم بھی کھائی گئی ہے، اور وہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سورہ رحمان کے آغاز میں تذکرہ تھا قرآن کا، الرحمن علم القرآن. وہاں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا تحفہ اور نعمت ہونا، اس کی طرف اشارہ تھا کہ قرآن اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے. رحمت، صفت رحمت جب کھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہو تو یہ ہے، اس کے لیے لفظ آتا رحمان. تو قرآن مجید کا نزول اور قرآن کا علم حاصل ہونا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. سورہ واقعہ میں ایک دوسری ڈائمنشن کے حوالے سے ذکر ہوا اس کی عظمت. ایک ہے ہمارے لیے باعث رحمت، اور وہ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہدایت ہے. یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. یہ آخرت میں اہل ایمان کے لیے سفارش بھی کرے گا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو واقعی اس کا حق ادا کیا ہوگا، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں سنجیدگی سے کوشش کی ہوگی، ان کے لیے یہ سفارشی ہوگا. تو اس کی رحمت کے بے شمار مظاہر ہیں، جو اللہ ہی کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے یہ قرآن. لیکن دوسری طرف انتہائی عظمت والا بھی ہے. قرآن کی عظمت کے حوالے سے جو ایک تمثیل سورہ حشر میں آئی ہے، وہ سب کے ذہن میں ہوگی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے۔ اس کلام کے اندر اللہ کی ہیبت اور جلال ہے وہ جھلکتا ہے، اس کی ریفلیکشن ہے، پہاڑ اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا، اس کی یہ عظمت۔ تو یہاں بھی عظمت قرآن ہی کا ذکر ایک اور انداز سے ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، یعنی تمہارے جو خیالات ہیں کہ یہ قرآن کوئی شاعری ہے، کوئی کاہن کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، کوئی یہودی عالم ہے جو غلام ہے لیکن عالم ہے اور وہ اردو پٹی پڑھاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیش کر دیتے ہیں قرآن کے طور پر، یہ ساری باتیں غلط ہیں، تمام تصورات غلط ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی۔ مواقع النجوم، اب اس کا ترجمہ کئی انداز سے کیا گیا، موقع، مواقع جو ہے موقع کی جمع ہے، جہاں ستارے گرتے ہیں پڑتے ہیں، جو ان کا مقام ہے۔ چنانچہ ایک ترجمہ کیا گیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی، ایک ترجمہ کیا گیا کہ ستاروں کے مواقع کی، ایک ترجمہ کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی۔ اور اس سے مراد جو لیا گیا مختلف مفسرین نے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ ٹھکانے اور کمین گاہیں جہاں پر جنات جو چھپ کر سنگن لیتے ہیں، آسمان میں کچھ ایسے مقامات ہیں، کمین گاہیں ہیں، اور پھر وہاں ان پر اللہ کی طرف سے میزائل داغے جاتے ہیں شہاب ثاقب کی شکل میں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ جہاں پر جا کر وہ شہاب ثاقب گرتا ہے اور تباہ و برباد کرتا ہے اور شیاطین کا بھی جو ہے ان کے بھی ملیہ میٹ کرتا ہے۔ تو فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ذرا ایک منفرد انداز ہے، اگر تم سمجھ پاؤ کہ یہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے تو یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ تو سمجھنے کے حوالے سے میں نے عرض کیا نا کہ مختلف انداز سے اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی۔ ایک انٹرپریٹیشن اس جدید دور میں بلیک ہولز کے کانسیپٹ کے حوالے سے بھی آئی، یہ نظریہ سامنے آیا تھا فزکس کے اندر، کچھ چیزیں تو حقائق ہیں کچھ اس کے اندر نظریاتی پہلو ہیں۔ حقائق میں سے یہ ہے کہ ستارے تو دنیا میں کتنے ہیں آپ گن نہیں سکتے، ایک کہکشاں میں کتنے ہوتے ہیں ستارے ان کی بھی گنتی کر سکتے ہیں، اور کہکشاؤں کی گنتی بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی ستارہ اپنی طبی عمر پوری کر لیتا ہے، اب طبی عمر مختلف چیزوں کی مختلف ہے، انسان کی طبی عمر جو ہے وہ 60-70 سال ہے، لیکن ستارے کی طبی عمر، جیسے کہا جاتا ہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹھنڈا پڑے گا۔ بہرحال جب اس کی وقت آ جاتا ہے، وہ کروڑوں سال ہے یا اربوں سال ہے، لیکن ایک وقت ہے اس کی طبی عمر ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو بات کہتا تھا اور اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ وہ حقیقت نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص وقت میں پیدا کیا اور پھر اس پر فنا بھی آئے گی۔ اور عام تصورات مادہ پرست سوچ یہ تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، لیکن بہرحال سائنسی ترقی کے دور میں اور سائنس کی جو دریافتیں ہیں، یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، ہمیشہ سے نہیں، اور اس کے لیے فنا بھی ہے۔ اب یہ کہ سب کچھ اللہ ہے کرنے والا اور وہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، اب یہاں پر آ کر ڈنڈی مار جاتے ہیں سائنسدان، نیچر ہے، نیچر گویا اس خود ہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایک ارادہ، کوئی ایک حکمت، کوئی ایک فیصلہ، کوئی ایک اختیار، کوئی ایک کنٹرول، ایک ہستی جو سب کچھ کر رہی ہے۔ اس کا انکار کرتے ہیں، ڈھیٹ بن گئے، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں جو آسمانی کتابیں کیسی رہی ہیں وہ صحیح ہے کہ ایک وقت میں کائنات کا آغاز ہوا اور ایک وقت میں اختتام بھی ہونا ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی. اب ستارے کی جب عمر ختم ہوتی ہے، جب اس کی طبی عمر پوری کر لیتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ایسے تغیرات واقع ہوتے ہیں اور وہ سکڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آگے ایک نظریہ تھا جو ابھی تک چلا آ رہا تھا لیکن اس کی توثیق ابھی نہیں ہو سکی. ایک تو اس کی روشنی بھی اس کے اندر گم ہو جاتی ہے، وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر اتنی کشش ثقل ڈیولپ ہوتی ہے کہ آس پاس سے گزرنے والے ستارے جو ہیں اور گلیکسیز وہ اس کو کھینچ کر اپنے اندر غائب کر دیتا ہے. یہ ایک نظریے کے طور پر تو ہے لیکن اس کی ابھی پوری تصدیق اور تائید ہو نہیں سکی، لیکن سائنس کے میدان میں یہ نظریہ موجود. تو فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اس کی اصل حقیقت پورے طور پر کب کھلے گی یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی بہت بڑا ایونٹ ہے جس کی طرف اشارہ ہے، بہت بڑی شے. قسم کھا کے جس چیز پر، جس حقیقت پر قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یقیناً یہ قرآن ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل کلام ہے، باعزت، مکرم، ترجمہ کیا مکرم قرآن ہے. فی کتاب مکنون، تو ایک بہت ہی محفوظ کتاب میں ہے. مکنون جو ہے جس کی حفاظت کا خاص سامان کیا گیا ہو. اسی صورت میں لؤلؤ مکنون کے الفاظ بھی آئے، جیسے موتی ہو جس کی حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی موتی جو ہوتے ہیں سمندر میں وہ سیپ کے اندر بند ہوتے ہیں حفاظت کی سامان، اسی طرح اس کتاب کی حفاظت کا بھی غیر معمولی سامان ہے، غیر معمولی اہتمام ہے. لا يمسه الا المطهرون، نہیں چھوتے اس کو مگر وہ کہ جو انتہائی پاک باز. اس کے حوالے سے بھی کئی ترجمے میں نے نوٹ کیے، تفسیر عثمانی نے کہا کہ اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، یعنی صرف فرشتے ہی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، انتہائی پاک باز فرشتے. جس مقام پر وہ ہے اصل کتاب لوح محفوظ، اسی کے لیے لوح محفوظ کا لفظ آیا نا تیسویں پارے میں، محفوظ کی جگہ یہاں مکنون آیا، ہی کتاب مکنون، وہ لکھی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا بے پناہ بے پایا اہتمام کیا گیا ہے. سورہ عبس میں جو الفاظ ہے، فی صحف مطہرۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ، کہ وہ یہ قرآن جو ہے بڑے پاکیزہ صحیفوں میں ہے، بہت باعزت اور آپ، اور کن کے ہاتھوں میں ہے؟ بایدی سفرۃ کرام بررۃ، وہ فرشتے جو انتہائی پاک باز ہیں، بہت باعزت ہیں، نیک و کار ہیں، وفادار. تو ایک مفہوم یہ ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو وہی چھوتے ہیں، اس کو وہی ہاتھ ٹچ کر سکتے ہیں جو بہت پاکیزہ بنائے گئے ہیں، یعنی خاص فرشتے. ایک انداز سے یہ بات بھی کہی گئی ترجمہ کرنے والوں نے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، اور اسی سے پھر کوئی چھو نہیں سکتا جو ہے اس کے اندر ایک مفہوم یہ نکالا گیا، یعنی وہ لوگ جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں وہی اس کے علوم و حقائق تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو ہے نا ظاہری ٹچ، ایک یہ کہ اس کا کلام کے اندر جو کچھ ہدایت ہے اور جو اس کے اندر معارف ہیں اور جو حکمت اور معرفت کے جواہر ہیں جو پوشیدہ ہیں، ان تک رسائی انہی کی ہوتی ہے جو انتہائی پاک باز لوگ ہوں، خود اپنی ذات کے اعتبار سے نیک دل ہوں، پاکیزہ صفات کے مالک ہوں، اس قرآن کی حقیقت تک وہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی سے پھر وہ ایک فقہی مسئلہ بھی نکالا گیا ہے کہ اس قرآن کو وہی لوگ چھوئیں جو پاک باز ہوں. لا یمسہ الا المطہرون، جتنا عظمت والا کلام ہے، جتنی بابرکت شے یہ ہے، اس کو چھونے والا بھی وہی ہو کہ جو خود بھی پاک صاف ہو۔ اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے مصحف کو باوضو ہو کر ہاتھ لگائیں، بغیر وضو کے ہاتھ نہ کریں، ٹچ نہ کریں۔ ویسے فقہی مسئلے کے طور پر اگر کوئی شخص صرف تلاوت کر رہا ہے زبانی، تو باوضو ہونا شرط نہیں، اگرچہ وہ جو ایک نجاست ہوتی ہے جس کے لیے غسل واجب ہوتا ہے، اس کیفیت میں انسان تلاوت بھی نہیں کر سکتا، وہ پاکیزگی ہونی چاہیے۔ لیکن وضو کی شرط ہے اس مصحف کو ٹچ کرنے کے حوالے سے، اور اس کو پڑھ کر اس کے جو ہاتھ لگاتے ہیں اور کھول کر پڑھتے ہیں تو انہیں باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی یہی سے برآمد کیا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ جس قرآن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے کہاں سے؟ نازل کردہ ہے رب العالمین کا، یہ کلام اس ہستی کا ہے شہنشاہ کون و مکان، مالک اور خالق پوری کائنات کا۔ اس کائنات کے اندر یہ انسان بھی ہے، اور یہ زمین بھی ہے، اور یہ ستارے بھی ہیں، اور یہ گلیکسیز بھی ہیں، اور مواقع اور نجوم بھی ہیں۔ اس ہستی کا یہ کلام ہے، یعنی اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے حوالے سے تم لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ اتنا عظمت والا کلام جو اللہ کی صفت رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے، جو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے، اور جس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اور تم سستی، کاہلی، بے توجہی، بے اعتنائی، نہ تمہارے لیے اس کے پڑھنے کے لیے کوئی وقت ہے تمہارے پاس، نہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی جذبہ ہے، نہ اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے اعتبار سے یہ اصل میں انسان کی اخروی کامیابی کے حوالے سے ضمانت ہے۔ میں نے وہ حدیث جو ابھی آپ کو پہلے سنائی، یہ قرآن سفارش کرے گا، بیک وقت سفارش بھی کرے گا اور بیک وقت شکایت بھی کرے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا اور تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اگر تو اس نعمت کی قدردانی کی ہے، اس عظمت والے کلام کو واقعی عظمت والا جان کر اور اس کی قدردانی عزت افزائی کی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے رحمت بنے گا، سفارشی ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ ٹالیں گے نہیں۔ او علیک، یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا کہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا احسان اور تحفہ، اور اس کے ساتھ یہ ناقدری کا معاملہ اور ناشکری کا معاملہ۔ تو لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم نے اپنا حصہ اس میں سے یہی سمجھا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس کلام کے معاملے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہو، لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اس نعمت میں اپنا یہ حصہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہی رہو۔ اس نعمت کے ساتھ تمہارا سلوک یہ ہے کہ تم اس کی تکذیب کر رہے ہو، یہ نعمت ہدایت۔ اب خاص طور پر تکذیب کرنے والے اس وقت تو جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اور ہے بھی مکی سورت، مشرکین عرب ہیں، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں، زبان سے بھی کبھی کبھی بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ما ھذا قول البشر، جب سنتے ہیں یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن عصبیت کا شکار ہے، آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے تو محمد بن عبداللہ ہیں، بنی ہاشم کے ہیں، ہمارا قبیلہ جو ہے جیسے ابو جہل کہتا تھا کہ ہماری اور بنی ہاشم کی مسلسل ایک کشمکش ہے اور ایک مقابلے بازی چلتی آ رہی ہے اور ہم برابر کی چوٹ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بے وقوف وہ نہیں تھا، اس نے صاف تھا کہ اگر ہم ان کو کی رسالت کو مان لیں تو ہم ان کے نیچے لگ جائیں گے، یہ چیز گوارا نہیں ہے. ان عصبیتوں کی وجہ سے تم ان کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہو، دل تب تمہارا گواہی دے رہا ہے. ورید بن مغیرہ ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے تھے جب اس نے قرآن سنا کہ ما ھذا قول بشر، یہ انسانی کلام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اسی اللہ کا کلام ہے جو خالق ارض و سماوات ہے. کیونکہ اس حیثیت سے وہ اللہ سے متعارف تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھو گے تم کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے. یہ نہیں کہیں گے کہ لات منات اور عزا اور حبل جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ اس کے خالق ہیں، اتنے احمق نہیں تھے. شرک کرتے تھے کہ ہاں ان کو بھی اختیار ہے، ان کی سنی جاتی ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ شرک ہے. تو بہرحال تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا، اپنا مقدر یہ ٹھہرایا کہ تم اس کے انکار پر، اس کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہو. اللہ کی طرف سے عظیم ترین نعمت، نعمت ہدایت، اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے. اب اس کو نوٹ کیجئے کہ ہم مطمئن ہو کہ یہاں سے گزر جائیں کہ ایک تو کفار کا معاملہ تھا، ہم تو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم تو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم تو تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ ایک تصدیق ہوتی ہے زبانی اور ایک تصدیق ہوتی ہے اپنے عمل سے. عمل کیا بتا رہا ہے؟ ہم اس کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے اسے کتاب ہدایت سمجھا ہے کہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہدایت ہے، ایمان اور یقین کا بمبا اور سرچشمہ ہے، حکمت اور معرفت کا ایک عظیم خزانہ ہے؟ ہمارے پاس تو اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور بہت سے کام زیادہ اہم ہیں. دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا یہ زیادہ اہم ہے. معاذ اللہ، الفاظ ایسے آ رہے ہیں زبان پر، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے میں وقت کیوں جو ہے اپنا صرف کریں اور ضائع کریں. عمل ہمارا یہ بتا رہا ہے، چاہے زبان پر یہ الفاظ نہ آئیں. تو یہ بھی تکذیب ہے. علامہ اقبال نے بھی شکایت کی تھی، وہ بھی یہی تھا، اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس آیت کے اندر اللہ نے جو شکایت کی ہے، علامہ اقبال نے اپنے انداز میں اسی کو ہم تک پہنچایا ہے کہ بایا تشتراکار جزی نیز، کہ اے مسلمان تجھے اس قرآن سے کوئی سروکار نہیں رہ گیا، کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یاسین ہوں آساب میری، سوائے اس کے کہ مرتے ہوئے شخص کو قرآن کھول کر سورہ یاسین سنا دی جائے تاکہ آسانی سے اس کی موت واقع ہو جائے، جان نکل جائے، یہ مصرف ہے قرآن کا؟ اس کے سوا تیرا کوئی سروکار، کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نے اس کو واقعتاً نسخہ موت بنایا ہے، اور یہ صرف مرنے والے کے لیے نازل ہوا ہے، گویا کہ ہمارا عمل تو یہ بتا رہا ہے. اب وہ یاسین کوئی کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا، یہ بھی ایک الگ ایشو ہے، لیکن مرنے والے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے قرآن پھر کھولا جاتا ہے. ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں، زندہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، مرنے والے کے لیے افادیت ہے اس میں. یہ ہے جو طرز عمل ہمارا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، یہ کلام جس کی یہ عظمت، جو تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک، تم نے مقدر اپنا سمجھا ہے اور اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہو. کوئی زبان سے جھٹلا رہا ہے، کوئی عمل سے جھٹلا رہا ہے. ولولا اذا بلغت الحلقوم، کوئی نہیں، جب جان پہنچ جائے گی حلق تک. اب یہاں پر آگے بات کھولی گئی کہ یہ کن سے خطاب ہے. جب انسان قرآن سے بھی بے تعلق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی ہے یا نہیں ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم خود مختار ہیں، کوئی نہیں کہ جو ہمارا رب ہو اور ہم اس کے محکوم ہوں، ہم اس کے تابع ہوں. تو دنیا بھی آپ سے آپ چل رہی ہے، کاز افیکٹ چین ہے، اس کے تحت معاملات سارے خود بخود چل رہے ہیں. اگر یہی تمہاری سوچ ہے تو غور کرو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب وہ جان پہنچ جاتی ہے حلق تک، وانتم حین اذن تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا عزیز، تمہارا جو ہے وہ انتہائی کوئی محبوب، کسی کے والدین ہیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، کسی کا بیٹا جو ہے اس کے سامنے دم توڑ رہا ہے، حلق تک جان پہنچ گئی ہے اور تم دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور اس وقت تمہارے مقابلے میں ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں یہ کیفیت معلوم نہیں ہوتی، وہ تم سے نکل رہا ہے اور ہم اس کے قریب ہیں، اس وقت تمہارے مقابلے میں ہم قریب ہیں، چاہے تم سرانے کھڑے ہو اس کے. اور یہ ہر شخص جو ہے اس کی زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ خود اس جگہ پر پڑا ہوگا اور اس کے عزیز اقارب جو ہیں وہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر بے بسی کے عالم میں ہاتھ مل رہے ہوں گے، یہ جا رہی ہے جان، نکل رہا ہے ہمارے ہاتھ سے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں، اگر واقعی تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، کسی کے تابع نہیں ہو، کسی برتر ہستی کے کنٹرول میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو، تمہارا کوئی اختیار نہیں. ہاں اللہ نے تمہیں عمل کی آزادی دی ہے، باقی تم پورے طور پر اس کے نظام میں جکڑے ہوئے ہو، لیکن اس بات کو پہچاننے اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو لوٹا لو نا اس کو اگر تمہارا اختیار ہے اور تم کسی کے محکوم نہیں ہو، کسی کے تابع نہیں. فاما ان کان من المقربین، اب یہ شخص تو پہنچ گیا اللہ کے پاس جانے والا، اب اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ اس سے پہلے جو کہ اصحاب جنت کا ذکر بھی آیا اور ان کے اندر بھی دو درجات آئے، سابقون الاولون مقربین، اور دوسرے اصحاب الیمین، پھر اہل جہنم کا بھی ذکر آیا اور نقشہ بھی کھینچا گیا تھا، تو اب مرنے والے کا انجام انہی تین میں سے کوئی ہوگا. فاما ان کان من المقربین، اگر وہ تھا مقربین میں سے، صاحب ایمان، اور نہ صرف صاحب ایمان بلکہ اللہ کے رسول دین کے راستے میں قربانیاں دینے والا، باطل سے پنجہ آزمائی کرنے والا، استقامت کا مظاہرہ کرنے والا دین پر، اور مشکل وقت میں بھی اللہ اور رسول کا ساتھ دینے والا، اگر تو ان میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت ہے اور سرور ہے، عمدہ روزی ہے اور نعمتوں بھری جنت ہے. یہ اصحاب المقربین کے لیے جو جنت ہے اس کی تفصیلات ہم اسی سورت میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ رحمان میں بھی دو جنتوں کا ذکر ہے. تو جو مقربین ہیں تو کیا کہنے، وہ تو ان کو تو وی آئی پی سٹیٹس ملے گا، اور وہ نعمتیں کہ جن کو تم اپنے تخیل میں بھی نہیں لا سکتے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ ہوا اصحاب یمین میں سے، پہلے رکوع میں تذکرہ آ چکا ہے اصحاب المیمنہ، یہ الفاظ بھی آئے، اور اصحاب الیمین دہنے والے، جو اس دنیا میں آزمائش، جس آزمائش اور امتحان سے گزر رہے ہیں، اس روز جب رزلٹ ڈکلیئر ہوگا تو جن کے دانے ہاتھ میں وہ رزلٹ تھمایا جائے گا، وہ اصحاب المیمنہ ہوں گے، یعنی کامیاب جو ہوں گے، اس کا ایک سمبل یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں رزلٹ جو تھمایا جائے گا وہ دانے ہاتھ میں. تو اصحاب الیمین دائیں والے، اگر وہ ان میں سے ہوا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلامتی ہے تجھ پر کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، سلامتی ہے، مبارکباد ہے، تہنیت ہے، تیرے لیے اب سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی جنت میں پہنچے گا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، سورہ رحمان میں مقربین کی ایک الگ جنت اور اس کے علاوہ اس سے ذرا ایک درجہ نیچے اور جنت کا ذکر ہے. یہ بھی مسلمان تھا، اس نے اپنے دینی تقاضے پورے کیے، اسلام کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا تھا، یہ بھی جنت کا مستحق ہے اصحاب الیمین میں سے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ،
اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں سے اور گم کردہ راہ لوگوں میں سے، اس صراط مستقیم کو، یہ نعمت ہدایت جس نے اس کو اختیار کرنے کی بجائے اس سے الگ کوئی راستہ، اور جو اس سے راستہ الگ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. یہ میں ایک حدیث کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کے لیے ایک مرتبہ ایک سیدھا خط کھینچا زمین پر تنکے سے، یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھی جنت تک جائے گا. پھر آڑے پھرچے بہت سارے خط کھینچے کہ یہ سارے راستے جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اس کے ہر راستے کے سرے پر کوئی شیطان ہے جو بلا رہا ہے. جو اس صراط مستقیم کو چھوڑے گا وہ ان میں سے کسی ٹریک پر ہوگا اور شیطان کے پیچھے چلے گا. تو مکذبین الضالین، جنہوں نے جھٹلایا، زبان سے جھٹلایا تھا یا عمل سے جھٹلایا تھا، جنہوں نے ناقدری کی تھی اس کتاب ہدایت کی اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اختیار کیا، اور اس کے سوا جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. تو چنانچہ جس نے اس کو چھوڑا وہ شیطان کے رستے پر ہے. یہ ہے گم کردہ راہ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ، ان کی ضیافت ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے. یہ پہلی ایک مہمان نوازی جو ہوتی ہے، وہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. یہ تو نقطۂ آغاز ہے ابھی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ان کا انجام جہنم ہے، اسی کے اندر ان کا جھونکا جانا ہے، وہ ان کا اب مستقر اور مقام وہی. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ یقینی طور پر حق ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک رائی کے برابر بھی شبہ نہیں. اصل حقائق یہ ہیں، اس لیے کہ بتانے والا کون ہے؟ جو تمام چیزوں کا براہ راست خود جاننے والا، بلکہ ہر چیز کا خود خالق و مالک اور سب پر قابض اور کنٹرول رکھنے والا ہے. سب سے زیادہ حق بات اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ہم بعض اوقات اپنی طرف سے کوئی سچ بیان کر رہے ہوتے ہیں، فلاں واقعہ ہم نے دیکھا اور اس کو اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، ہم نے اسے ایک اینگل سے دیکھا ہے، دوسرے بہت سے پہلو ہیں جس کو ہم واقف ہی نہیں ہیں. کسی بھی شے کو ہر اینگل سے جاننے والی ہستی صرف ایک ہے، لہذا الحق بات بھی اسی کی طرف سے آئے گی. اِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ، تم چاہے اس کا انکار کرو، اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑو، یقینی حق تو یہی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو اپنے اس رب کی جو العظیم ہے، صاحب عظمت ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے. اور اس پہ شک بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر بھی ہے اور وہی العظیم ہے، الاعلا ہے. اور اس کو کمپیئر کیسے کریں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے. اور مثال دی اس لیے بھی نہیں جا سکتی کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو خود اپنے بل پر قائم ہے اور سب کا خالق وہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں. نو کمپیریزن. تو فسبح باسم ربک العظیم، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع کا حصہ بنا لو، جز بنا لو. اسی لیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، گویا اس پر عمل ہے. اور جب یہ آیت ختم ہو تو اس پر ہمیں کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم. اور عجیب بات یہ ہے یہ قرآن مجید کا اپنا ایک سسٹم ہے، چنانچہ آگے اگلی سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. انشاءاللہ پھر اس کا مطالعہ ہم آئندہ کریں گے. اس وقت جو چند منٹ رہ گئے ہیں ایک عبرت آموزی کا معاملہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے الحمدللہ، پرویز مشرف جو اپنے وقت کا فرعون تھا جو کوئی شک نہیں ہے، فرعون وقت، اور اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جوتا پھینکا گیا تھا اس پر تو اس جمعے پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تو اس کی ذلت اور رسوائی کا آغاز ہے، جو کچھ اس نے حرکتیں کی ہیں اور جو اس کے جرائم ہیں اگر سچی توبہ نہیں کرتا تو دنیا اور آخرت میں جو ذلت اس کے حصے میں آنی ہے وہ بڑے بڑے فرائنہ اور نماردہ سے کم نہیں ہوگی. اور اس وقت ہمارے ملکی قانون کے اندر جو ہے، اور یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کہ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا، اس کو فوری طور پر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، کس بات کا تحفظ دیا جا رہا ہے؟ ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی میں تو دوسرے پہلو سے کہہ رہا ہوں، فرعون وقت تھا، غدار وطن، غدار اسلام، غدار دین، اور اس وقت کی شیطانی قوتوں کا فرنٹ لائن الائی سب سے بڑا جو ان کا ساتھی تھا وہ تو ایک شخص ہے لیکن قوم کا بڑا حصہ جو ہے اس کے ساتھ ہی تھا اس معاملے میں، لیکن سمبل وہی ہے. نصاب تعلیم کو بدل کر نظریہ پاکستان اور اسلام، اصل اسلام کی جڑیں جو ہے وہ کھودنے والا اور اس کو نصاب سے کھرچنے کی کوشش آغاز وہاں سے ہوا تھا اور بعد میں سلسلہ چلتا رہا. بعد میں چاہے کوئی آیا، وہ زرداری آیا یا شہباز شریف صاحب آئے، اس عمل کا آغاز بھی اس شخص نے کیا تھا. پاکستان کی نظریاتی جو بنیادیں ہیں ان کو کدانے لے کر اس کو کھودنے کا، اور وہ اب اپنی پیک پر ہے. وہی لوگ جو ہیں اس وقت پورے نگران سیٹ اپ کے اندر ہیں، نجم سیٹھی جیسے لوگ، امتیاز عالم کی ایک مثال آتی ہے، اسے ایک مقام دیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر جس کے نظریات انتہائی زہریلے ہیں اسلام کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بھی، اس ملک کے حوالے سے. بہرحال یہ ہے ان کا پائنیئر اور اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فرعون. اب اصل ایشو یہ کہ دو مرتبہ، اب ملکی قوانین کے اعتبار سے آپ دیکھیں دو مرتبہ اس نے آئین توڑا ہے، اور افغانستان پہ حملہ جو کیا امریکہ کا حلیف بن کر، امارت اسلامی افغانستان یعنی ایک واحد دنیا میں جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا اس نے. اور ظاہر ہے اس کا اعتراف تو خود اپنے اس نے کتاب میں کیا ہے، جیسے مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے حوالے کیا گیا، حوالے ہی نہیں کیا گیا، بیچا گیا، اس کے عوض بہت کچھ وصول بھی کیا. پھر لال مسجد کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ملکی میں اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک اس کا دینی آسپیکٹ ہے وہ بھی بہت بہت سنگین، اور ایک اس ملک کے آپ اگر چیف ہیں اس وقت جو ہے اور ایڈمنسٹریٹر ہیں اور اپنے ہی عوام کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، معصوم بچیاں سینکڑوں کی تعداد میں جلا کے بھسم کر دی گئی، پھر یہ سب کچھ سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی بھی جو ایک ردیف ڈالی گئی ہے، ملا ضعیف کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، تشدد کا ان کو نشانہ بنایا گیا جبکہ وہ سفیر تھے آفیشلی، یعنی کوئی جرائم کی انتہا ہوتی ہے. ڈرون حملوں کا بھی ثابت ہو گیا کہ وہیں سے آغاز ہوا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا دینی اعتبار سے شاعر اسلامی کا جو کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، سافٹ امیج اسلام کا، انلائٹنمنٹ ہونی چاہیے، ماڈریشن ہونی چاہیے. سافٹ امیج کے لیے خواتین جو ہیں وہ نیم رہنا ہو کر سڑکوں پر دوڑیں، میراتھن ریس جو ہے وہ ہو، سرکاری انتظام میں جبرن کروائی جائے، سافٹ امیج اسلام کا سافٹ امیج دکھانا ہے. تو یہ تو اس ملک کے اعتبار سے بھی جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ اس کے لیے کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب چیزیں جسے کہتے ہیں کہ آفتاب آوت دلیل آفتاب سیلف ایویڈنٹ ہے, تو کون سے ثبوت کی تلاش ہے اس کو پکڑ کر جیب میں ڈالنے کے حوالے سے. ہمارے ملک کے اندر اب معاملات اس درجے بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس معاملے کے اندر بھی اتنی مداہنت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر اس کو جو ہے یہی سزا دی گئی کہ ایکڑوں پر پھیلے ہوئے اس کے محل کو جو شاہی محل ہے اسے سب جیل بنا دیا جائے تو یہ تو کوئی سزا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اگر تو اس کو تحفہ کی توفیق مل گئی تو بات اور ہے, ورنہ ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک کے اعتبار سے بھی ایسے بڑے بڑے جرائم کرنے والا جو ہے وہ دندناتا پھر رہا, اور اسے بھی جو ہے پولیس کے تحفظ میں آئی وہ عدالت کے حکم کے باوجود اسے پہنچا دیا جا رہا ہے گھر پر. یہ ہے سوچنے کی بات کہ ہم کس بستی تک جا چکے ہیں اخلاقی زوال کے اعتبار سے بحیثیت قوم. اور اسی کے اندر سبق ہے دوسروں کے لیے بھی, ارشد جب اوپر آتا ہے تو وہ اپنی جگہ فرعون بنا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا سب سیکولر ہیں یہ جماعتیں جو ہیں, جو خالص اسلامی جماعتیں ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ دیں, لیکن باقی جو بھی ہیں وہ سب کی سب سیکولر ہیں. اور سیکولرزم اسلام کی ضد ہے. چنانچہ یہ نہ اس ملک کے بہی خواہ ہیں نہ اس قوم کے بہی خواہ ہیں. سیکولر جو بھی آئے گا اوپر وہ امریکہ کے اشاروں پر چلے گا, اور سیکولر ورلڈ آج کل تو ساری دنیا کے اندر یہی ایک ٹرینڈ ہے سیکولرزم کا, اور اسی میں ان کو سہولت ملتی ہے, پوری دنیا کی طرف سے آپ کو فیور ملے گی, سپورٹ ملے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک کی بنیادوں ہی کے خلاف ہے جو اسلام کے نظریے پر یہ ملک بنا تھا, اور اسی نظریے کو جو ہے ہم کدارے لے کر بسم درم برم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے, ہمیں صحیح سوچ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے لیڈروں کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے, انہیں بھی صحیح اسلامی سوچ جو واقعی اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے اسلامی ہو وہ سوچ ان کو عطا فرما, وہ ویژن ان کو عطا فرما, اور پوری قوم کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کو اور دین کو دنیا پر مقدم رکھے اور اسی کو اپنے لیے آخرت کا سرمایہ سمجھے. اور قرآن یہ جو نعمت عظیم ہے اس کی ناقدری کی بجائے اب واقعتاً اس کی قدردانی کی طرف ہم لوٹیں. قرآن کا پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور اس کے لائے ہوئے نظام کو قائم کرنا ہے. وہ لایا ہوا نظام اگر قائم نہیں کرتے ہم تو ہم پر وہ فتویٰ صادر آتا ہے اللہ کا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. مسلمان ہو اور اللہ کے دیے ہوئے قانون اور آئین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, یہ زمین کہتے بھی ہو کہ زمین اللہ کی ہے, مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, اس کو رب بھی مانتے ہو اپنا رب, لیکن اسی کی دی ہوئی زمین پر اس کے قانون کو اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ وہ جرم عظیم ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے, لیکن قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اپنے دانش میں کتنا بڑا کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے, لیکن اگر اسلامی معاشرے میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے, اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے, تو یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. قانونی طور پر تو مسلمان کہا جائے گا, قانونی طور پر تو عبداللہ ابن ابی کو بھی مسلمان کہا گیا, اقرار باللسان پر دنیا میں مسلمان مانا جائے گا, لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کافر ہیں, پھر ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہوگا. تو یہ حقائق جو ہیں یہ بھی تبھی ہمارے سامنے آئیں گے جب قرآن مجید کو ہم اوڑھنا بچھونا بنائیں, اس کی قدردانی کریں, اس نعمت کی قدردانی, اور پھر اس کے حقوق ادا کریں تاکہ اللہ قیامت کے دن قرآن مجید ہمارے حق میں حجت بنے اور سفارش کرنے والا بنے. اللہ تعالی ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.